سورة القلم مکی سورت ہے، دو رکوعات ہیں اور 52 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون. نون حروف مقطعات میں سے ہے، جیسے اس سے قبل صاد، قاف اور دیگر سورتوں کے شروع میں دو دو حروف بھی مل کر آئے ہیں. والقلم قسم ہے قلم کی، قلم کی قسم کھائی گئی ہے. وما یسطرون اور جو وہ لکھ رہے ہیں، قلم یا قلم سے لکھنے والے جو کچھ لکھ رہے ہیں. قلم کی قسم قلم کی اہمیت سے پیش نظر کھائی گئی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے مراد کون سا قلم ہے؟ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد وہ خاص قلم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا اور اس کو تقدیر لکھنے کا حکم دیا. چنانچہ اس قلم میں اللہ کے حکم سے ابد تک یعنی آخر تک ہونے والی ساری چیزیں لکھ دی. روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو تخلیق کیا. حضرت عبادہ بن ثابت کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ لکھو. قلم نے عرض کیا کیا لکھوں، تو حکم دیا کہ تقدیر الہی کو لکھو. تو پھر اس نے اللہ کے حکم کے مطابق جو کچھ اللہ نے چاہا لکھ دیا. صحیح مسلم کی روایت میں بھی آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی تقدیر کو آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل لکھ دیا تھا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قلم باقی مخلوق کی تخلیق سے کتنا پہلے بنایا گیا. اگر دیکھا جائے تو قلم کی قسم اس لیے بھی کہ دنیا کے بڑے بڑے کام قلم ہی کے ذریعے ہوتے ہیں. انسانی ثقافت، تہذیب و تمدن، انسانی عروج اور ترقی میں قلم کا ایک اہم کردار رہا ہے. دنیا کی فتوحات میں تلوار سے زیادہ قلم کا رول رہا ہے. اگر ہم پہلی وحی کو دیکھتے ہیں تو جہاں پڑھنے کی بات ہوئی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، تو وہاں پڑھنے کے ساتھ ساتھ آگے جا کر قلم کا ذکر بھی آتا ہے. الذی علم بالقلم، وہ جس نے تعلیم دی قلم کے ساتھ. تو گویا علم کی دنیا قلم کے بغیر خالی ہے. کوئی بھی ایکٹیویٹی قلم کے بغیر ادھوری ہے. اس لیے والقلم قسم ہے قلم کی، وما یسطرون اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں یا لکھ رہے ہیں. کیا لکھ رہے ہیں؟ دنیا کے مختلف حصوں میں، مختلف ادوار میں، مختلف قسم کے لوگ، مختلف طرح کی سوچ رکھنے والے مختلف قسم کی چیزیں لکھ رہے ہیں اور لکھتے رہے ہیں. کوئی دور بھی قلم کے استعمال سے خالی نہیں رہا. نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں. لکھی جانے والی تمام تر چیزوں میں سب سے بہترین چیز اللہ کا کلام تھا جو لکھا گیا اور جس نے انسانی سوچ پر سب سے زیادہ اثر ڈالا، جس نے انسانوں کے دل اور دماغ بدل دیے، سوچنے کے انداز بدل دیے، غور و فکر کا طریقہ بدل دیا، عمل کے طریقے بدل دیے. لہذا نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں، دنیا کی تاریخ ہو یا پھر جو بھی اللہ نے جس کو جس بھی قسم کی سوچ دی، جو بھی کسی نے کچھ لکھا، ان سب میں اللہ کا کلام ایک استثنائی یا ایک ایکسپشنل حالت کا حامل ہے، یعنی کوئی چیز بھی اس کے مقابل نہیں۔ آج اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے زوال کا ایک بڑا سبب، ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ اس میں لکھنے والے بہت کم ہیں۔ اس وقت اگر مجموعی طور پر مسلمان جہاں کہیں کوئی لٹریچر جو پروڈیوس کر رہے ہیں، اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو عمومی طور پر ہوپلس صورتحال نظر آتی ہے۔ زبان و ادب کا سٹائل ہو، یا پھر اس کے اندر جو میٹر ہے یا جو تحریر ہے، یہ تمام چیزیں اس قسم کی ہیں کہ اس میں کوئی اثر پذیری نہیں، سوچ بدلنے والی نہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں اپنے ملک میں کتب خانوں میں جا کر دیکھیں کیا چھپتا ہے، قدیمی لٹریچر ہو یا ادب کے نام سے کچھ چھاپا جاتا ہو، اس کا معیار کیا ہے؟ اس سے ہماری نوجوان نسل کی سوچ پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ کیا واقعی اس کے اندر ذہنی تسکین کا کچھ سامان ہے؟ قلم جو علم کا ایک بہت بنیادی، بہت مؤثر، بہت دیر پا، بہت گہرا اثر ڈالنے والا ذریعہ ہے، اس کا استعمال ان چیزوں میں ہو رہا ہے؟ اس کے برعکس ترقی یافتہ ممالک کا لٹریچر اٹھا کر دیکھیں، خواب یہی زبان سکھانے کی بات ہو یا کوئی بھی نظریہ عام کرنے کی بات ہو۔ اور آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ خصوصی طور پر پرنٹ میڈیا جو ہے وہ قلم ہی کے ذریعے وجود میں آیا ہے، لیکن اس میں بھی ہم مسلمان کہاں کھڑے ہیں؟ دور کیوں جاتے ہیں؟ اپنے آپ کو دیکھیے، جب کبھی آپ کو کوئی بھی چیز لکھنے کو دی گئی اور بہت سی آپ ہی کی تحریریں سافٹ بورڈ پہ لگی ہوئی ہوتی ہیں، ان کا معیار ملاحظہ کیا کیجیے۔ سوچ میں کچھ ہوتا ہے، کہنا کچھ چاہتے ہیں، لکھتے کچھ اور ہیں۔ مسلسل جو آپ نے ٹیسٹ وغیرہ دیے ہیں، ان میں ہمیشہ کنفیوژن کیا ہوئی کہ آپ جو کہنا چاہتے تھے وہ نہیں لکھا، ٹیچر نے کچھ اور سمجھا، نمبر کٹ گئے، پھر آپ پریشان ہوئے، نہیں میرا مقصد یہ نہیں، یہ تھا۔ بعض تحریریں تو ایسی ہوتی ہیں جسے پہیلیاں بجوائی جا رہی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ لکھنا ایک فن ہے، ایک سکل ہے، اور کوئی بھی آرٹ نکھرتا نہیں، کوئی بھی سکل پنپتا نہیں، بہترین طریقے سے استعمال نہیں ہو سکتا جب تک اس میں محنت نہ کی جائے۔ اور لکھنا صبر آزما کام ہے، محنت طلب کام ہے، جو آپ سے بہت زیادہ پریکٹس کا متقاضی۔ لیکن عموماً ہمارے پاس نہ وہ یکسوئی ہے آج کے دور میں، نہ ہی وہ شوق ہے، نہ وہ صبر ہے، نہ ہی اجر کی کوئی توقع ہے۔ کیونکہ اگر ہمیں کسی بھی چیز کا اجر پتا چل جائے کہ کتنا ہے، کیونکہ ایک لفظ جو لکھا ہوا آپ کے ہاتھ کا یا آپ کی سوچ کا کہیں جو محفوظ ہوتا ہے، کتنے ہی ہاتھوں تک جو پہنچتا ہے، اور بعض اوقات آپ کو خبر بھی نہیں ہوتی کہاں کہاں تک آپ کے لیے سب کا جاریہ بنتا ہے۔ آج صبح ہی ایک ٹیلی فون کال آئی، ابھی ریسنٹلی اکنا کا اینول فنکشن تھا، یا وہ ان کی جو کانفرنس ہوتی ہے اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کی، وہاں پر الوداع کا سٹال لگایا گیا تھا اس دفعہ۔ تو اس میں جہاں کیسٹس وغیرہ تھی، وہاں کچھ پیمفلٹس بھی تھے، کچھ اردو کے، کچھ انگلش کے، اور انگلش کے تو ماشاء اللہ ویسے ہی بالکل، یعنی بہت ہی کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن جو بھی موجود تھا یا جو بھی میسر تھا، اس میں وہ جو ویلنٹائن ڈے پر ایک چھاپ کر آپ کو دیا گیا تھا، جو آپ نے بھی تقسیم کیا، اس کا بہت اچھا ریسپانس تھا۔ تو وہ خاتون جو وہاں پر کام کر رہی تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک بچہ آیا، وہ اوکلاہوما یونیورسٹی سے تھا، اس نے پیمفلٹ لیا، پڑھتا رہا، پڑھتے پڑھتے کہنے لگا کہ کیا اس کے کوئی کاپی رائٹس ہیں، کیا مجھے اجازت ہے اس بات کی کہ میں اپنے یونیورسٹی کے میگزین میں اس کو چھاپ سکوں۔ اب ہم نے اوکلاہوما کی یونیورسٹی میگزین کے لیے تو نہیں لکھا تھا، ہم نے تو ایک محدود سوچ کے ساتھ لکھا تھا کہ یہاں چند لوگوں تک ہم بات پہنچا دیں۔ یہاں سے وہاں پہنچ گیا، وہاں سے آگے، اور وہ ملیشین لڑکا تھا، یقیناً وہ وہاں دے گا تو ساتھ ہی اپنے ملک بھی بھیجے گا۔
اور یہ بات تو نوٹس میں آ گئی. کتنی ہی ایسی تحریریں ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس کو کون کون پڑھتا ہے, اور پڑھنے کے بعد پھر اس کے اندر کیا کیا سوچ میں تبدیلی آتی ہے, عمل میں کیسی تبدیلی آتی ہے, اور لکھنے والے کے لیے کس طرح صدقہ جاریہ بنتی ہے. آج بھی آپ دیکھیں مسلمانوں کی ابتدائی دور کی لکھی ہوئی کتابیں, تفسیریں ہوں یا حدیث کی کتابیں ہوں یا بعد کے ادوار میں لکھی جانے والی تدوین کی جانے والی فقہ کی کتابیں ہوں, 1000-1200-1300 سال پہلے کی چیزیں آج ہمارے لیے کتنا بڑا ذخیرہ ہے, سرمایہ ہے. اگر اس وقت وہ لوگ اپنی ذمہ داری پوری نہ کرتے, نہ لکھتے, تو آج ہم تک دین کیسے پہنچتا؟ ٹھیک ہے زبان سے بول کر بھی ایک سے بات دوسرے تک پہنچتی ہے, لیکن قلم کے مقابل کوئی چیز نہیں. اور یاد رکھیے کہ لکھنا لکھتے رہنے سے آتا ہے, یہ ایسی چیز نہیں کہ جو اچانک آپ کبھی بیٹھے بیٹھے شوق فرمائے اور آپ پر وہی نازل ہونے لگے اور آپ لکھنا شروع کر دیں. نہیں, اس کے لیے مسلسل پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ سورت کا نام القلم ہے, عبد القلم کے ساتھ لکھنے کی بات ہے. یہاں یہ بات بھی کرتی جاؤں کہ جس طرح تلوار سے جہاد ہوتا ہے, اسی طرح قلم سے بھی جہاد ہوتا ہے. اور قلم کا جہاد کیا ہے؟ قلم کا جہاد اچھی تحریریں لکھنا اور اس کو لوگوں تک عام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو طالب علم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے زیادہ عزیز ہے. نامہ اعمال میں جہاں شہید کا خون تولا جائے گا, وہاں طالب علموں کے قلم کی سیاہی بھی تولی جائے گی. یعنی اس کا ویٹ ہوگا, وزن ہوگا کہ کس نے کتنی استعمال کی, لیکن ساتھ ہی یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کس نیت اور کس مقصد سے کیا لکھا. اس تحریر نے کسی دوسرے کے دل و دماغ پر اچھے اثرات ڈالے یا غلط اثرات ڈالے. تو اس موقع پر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ میں سے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے لکھنے کی کچھ بھی صلاحیت بخشی, اور جو بھی سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ لکھ سکتے ہیں, وہ اپنی اس صلاحیت کو استعمال کریں, اسے ضائع نہ کریں. کیونکہ کسی صلاحیت کا ملنا اللہ کی نعمت ہوتی, اور پھر اس کے پیچھے ایک لمبی کوشش ہوتی ہے, ایک طویل کوشش ہوتی ہے. بچپن میں آپ کے والدین نے ہاتھ پکڑ کے آپ کو لکھنا سکھایا ہوگا, آپ کے ٹیچرز کا اس میں ہاتھ ہے, پھر اس کے بعد جملے بنوائے ہوں گے, پھر بڑے ہو کر اس کا آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کے ٹیچرز نے, گھر والوں نے دھکیل دھکیل کے پش کر کے, زبردستی جبرن, کبھی پیار سے, کبھی محبت سے, کبھی ڈانٹ کے کچھ لکھوایا ہوگا. اور پھر ہو سکتا ہے ایک وقت آیا ہو کہ وہ لکھنا آپ کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہو اور پھر آپ کا شوق بھی اس میں شامل ہو گیا ہو. لیکن بات یہ ہے کہ اپنی اس صلاحیت کو آپ اللہ کے دین کے لیے کس طرح استعمال کرتے ہیں, یہ ہے آپ کا امتحان. لیکن ایک دفعہ جو بات قلم سے نکل جاتی ہے, پھر وہ صدیوں تک محفوظ رہتی ہے. وہ صرف اس دور کے انسان ہی نہیں, بعد کے آنے والے بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس کے سب کا جاریہ ہونے میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں. زبانی باتیں آپ کسی کو بتاتے ہیں, وہ وقتی طور پر اثر قبول کرتا ہے, کوئی بات مان لیتا ہے, عمل کرتا ہے, پھر اس کے بعد چھوڑ دیتا ہے. آپ کی بات بھی ساتھ گم ہو جاتی ہے, ختم ہو گئی. لیکن تحریر اگر ایک شخص نے پڑھی, اس نے زیادہ فائدہ نہیں بھی حاصل کیا, دوسرے تک پہنچ گئی, دوسرے سے تیسرے تک پہنچ گئی, معلوم نہیں کہاں رکھی ہوئی, کس کی نظر پڑی کس چیز پر, اور ایک جملے میں اس کا دل بدل دیا. کیونکہ بعض تحریریں واقعی ایسی مؤثر ہوتی ہیں کہ انسانوں کو تنہائی میں بھی بیٹھے رلا دیتی ہیں. نون والقلم وما یسطرون, نون قلم کی قسم اور جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں. اور یاد رکھیے کہ جب کسی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے تو اس کو گواہ بھی بنایا جاتا ہے. تو یہاں پر قلم اور جو وہ لکھ رہے ہیں, اس سے مراد اگر قرآن پاک لیا جائے تو پھر قرآن پاک اس بات پر گواہ ہے. کس بات پر؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون, کہ آپ اپنے رب کی نعمت سے, اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں. اصل میں کفار کے قول کا رد ہے, وہ آپ کو مجنون کہا کرتے تھے. جیسے سورۃ الحجر میں آتا ہے یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا یقیناً تم مجنون ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ نہیں، اپنے رب کے فضل سے تم مجنون نہیں ہو. یعنی قرآن پاک جو کاتبین وحی کے ہاتھوں لکھا جا رہا ہے بذات خود اس الزام کی تردید کے لیے کافی ہے کہ اتنا خوبصورت کلام پیش کرنے والا کوئی مجنون نہیں ہو سکتا. سب جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا نہ جانتے تھے، اور جب آپ نے ایسا کلام ان کے سامنے پیش کیا تو ماننے کی بجائے الزام تراشی کرنے لگے، ضد پر اتر آئے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی کو گواہ بنا کے فرمایا کہ نہیں، یہ کلام گواہ ہے کہ آپ مجنون نہیں ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں. ممنون من سے کم کیا ہوا، یعنی ان کا اجر کم نہ کیا جائے گا، منقطع اور ختم نہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر کبھی ختم نہ ہوگا، یعنی نبوت کے فریضے کی ادائیگی میں آپ جتنی بھی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، جو بھی دشمنوں کی باتیں آپ سن رہے ہیں، ان سب پر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے پناہ اجر ہے. تو اگر یہ لوگ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں تو اس سے آپ غمگین نہ ہو، نہ رنجیدہ ہو، کیونکہ آپ دیوانے نہیں ہیں. آپ کے لیے اس کام پر اللہ کی طرف سے اجر ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ البتہ عظیم اخلاق پر ہیں. خلق عظیم سے مراد اسلام، دین یا قرآن ہے، یعنی آپ جس خلق پر ہیں وہ وہی ہے جو ہمارے دین نے دیا ہے، اور قرآن پاک کی زبان میں جس اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے اس سے مراد وہ تہذیب اور شائستگی، نرمی اور شفقت، امانت و صداقت اور حلم و کرم ہے، جن خوبیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے ممتاز تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی جب آپ کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا، یعنی جو کچھ قرآن نے کہا وہی آپ کے عمل میں تھا. اگر دیکھا جائے کہ اخلاق کیا ہے تو اخلاق صرف کسی کے سامنے خوش آمد کرنے اور چاپلوسی کرنے کا نام نہیں ہے، اور اخلاق یہ بھی نہیں ہے کہ انسان دوسرے جیسے اس سے رویہ رکھے وہ جواب میں ویسا ہی رویہ اختیار کرے. یعنی جواباً کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا نام اخلاق نہیں. یعنی انسان کا طریقہ یہ نہ ہو کہ برائی کرنے والوں کے ساتھ برائی کرے اور بھلائی کرنے والوں کے ساتھ بھلائی، بلکہ وہ ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہو، ہاں کوئی اس کے ساتھ برا ہی کیوں نہ کرے. اور آپ کا یہی اخلاق تھا جو آپ کو دوسروں سے ممتاز کرتا تھا، کہ آپ کے دشمن آپ کے ساتھ برا بھی کرتے تو بھی آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتے تھے. آپ کے اصول اور آپ کا طریقہ کار حالات کی پیداوار نہ تھا بلکہ اصولوں کی پیداوار تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ دیکھا ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آمد یعنی اپنی بعثت کا مقصد بھی یہی بتاتے ہیں کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس کام کے لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ کے مکارم اخلاق کا یہ حال تھا کہ مدینہ کی کوئی لونڈی آپ کا ہاتھ پکڑ کر جہاں لے جانا چاہے لے جا سکتی تھی. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کا اخلاق صرف بڑے لوگوں کے لیے نہیں، درجے میں اپنے سے کم لوگوں کے لیے بھی بہت بہترین تھا. عام طور پر لوگ اپنے سے بڑے کے سامنے تو بہت اچھی طرح پیش آتے ہیں، لیکن جب کوئی اپنے سے علم میں مرتبے میں کم نظر آئے تو اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لونڈی غلام کے ساتھ بھی اسی اخلاق سے پیش آتے جس سے کسی اور کے ساتھ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے کسی کو کبھی نہیں مارا سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے، کہ اس میں کفار کو مارنا اور قتل کرنا ثابت ہے، ورنہ آپ نے نہ کسی خادم کو اور نہ کسی عورت کو کبھی مارا، ان میں سے کسی سے خطا اور لغزش بھی ہوئی تو اس سے انتقام نہیں لیا، بجز اس کے کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو تو اس پر شرعی سزا جاری فرمائی۔ یعنی اچھے اخلاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ کی حدود توڑنے کو بھی معاف کر دے یا اس سے درگزر کرے۔ بات پھر وہی آ جاتی ہے، من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ، کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روکا۔ یعنی انسان اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے کام کرنے والا ہو، یہی اعلیٰ درجے کا اخلاق ہے۔ اور یہ اخلاق صرف عام حالات میں نہیں، جنگی حالات میں بھی باقی رہا۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک دشمن کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اور اس کو مغلوب کر لیتے ہیں، اس کے سینے پہ چڑھ بیٹھتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے، کتنے میں وہ دشمن آپ کے منہ پہ تھوک دیتا ہے، آپ فوراً اس کے اوپر سے ہٹا دیں کیونکہ آپ کو غصہ آ جاتا ہے، تو پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، آپ نے مجھے ختم کرنا تھا تو ایک دم آپ نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ کہا پہلے میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا تھا اور اب میں یہ کام اپنی ذات کے لیے کرنے لگا تھا، تو مجھے اپنی ذات کے لیے تو انتقام نہیں لینا تھا۔ تو کسی بھی انسان کے اخلاق کی بلندی اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک اس کے سب کام اللہ کے لیے خالص نہ ہو جائے، اور اللہ کے لیے خالص ہونا ہی دراصل وہ معیار ہے جو انسان کو بتاتا ہے کہ کہاں اس کو نرمی کرنا ہے، کہاں اس کو سختی کرنا ہے، کہاں اسے کسی بات کی اجازت دینی ہے، کہاں اس کو کسی چیز سے روکنا ہے، کہاں اس کو مسکرا کے دیکھنا ہے اور کہاں اس کو تیری آنکھ سے دیکھنا ہے۔ یعنی مثلاً آپ کے بچے غلط کام کر رہے ہیں اور آپ ان کو مسکرا مسکرا کے دیکھتے رہیں کہ نہیں میں تو بہت اچھے اخلاق کی ہوں اس لیے بھلے یہ غلط کام کریں میں مسکراتی ہی رہتی ہوں، اچھے اخلاق کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اچھا اخلاق اپنی جگہ پر، اور جہاں اللہ کے دین کی کسی حد کو قائم کرنا ہو یا اللہ کے دین کا معاملہ ہو وہاں پر انسان سختی سے بھی کام لے سکتا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آپ سے کبھی کسی چیز کا سوال نہیں کیا گیا جس کے جواب میں آپ نے نہیں فرمایا ہو، اور یہ بھی عمومی حالت کے طور پر ہے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ کبھی کسی بات پر بھی نہ نہیں کیا آپ نے، غلط باتوں پر کبھی ہاں بھی نہیں کی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ نہ فحش گو تھے، نہ فحش کے پاس جاتے تھے، نہ بازاروں میں شور و شغب کرتے تھے، برائی کا بدلہ کبھی برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معافی اور درگزر کا معاملہ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان عمل میں خلق حسن کے برابر کسی عمل کا وزن نہیں، اور اللہ تعالیٰ گالی گلوچ کرنے والے بد زبان سے بغض رکھتے ہیں، جس شخص کی زبان میں گالیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان اپنے حسن خلق کی بدولت اس شخص کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو ہمیشہ رات کو عبادت میں جاگتا اور دن بھر روزہ رکھتا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، پس ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ کیا دیکھ لیں گے؟ کہ مجنون کون ہے، حق کس کے پاس ہے، یعنی جب حق واضح ہو جائے گا اور سارے پردے اٹھ جائیں گے اور یہ سب قیامت کے دن ہوگا تو سب کو حقیقت پتہ چل جائے گی کہ کون سچا تھا اور کون غلط راستے پر تھا۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، یعنی ان قریب تم بھی دیکھ لو گے، وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے جنون میں کون مبتلا ہے۔ مفتون کا لفظ فتنے سے ہے، اصل میں یہ بات بھی پچھلی بات سے منسلک ہے۔ کفار مکہ آپ کو الزام دیتے تھے کہ آپ مجنون ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ مجنون نہیں، آپ تو بلند اخلاق پر فائز ہیں، اور پھر کیا فرمایا، جلد ہی ثابت ہو جائے گا کہ مجنون کون تھا۔ ان ربک، بے شک تیرا رب، ہوا اعلم بمن ضل عن سبیلہ، وہ زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹکا ہوا ہے، وہوا اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور ان کو بھی جانتا ہے جو سیدھے رستے پر ہیں. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ انسان کو اپنی ہدایت یا گمراہی لوگوں کے سامنے ثابت نہیں کرنی، بلکہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اصل ہدایت یافتہ وہی ہے جسے وہ ہدایت یافتہ کہے، اور گمراہ وہی ہے جو اس کی نگاہ میں گمراہ ہے. فلا تطع المکذبین، بس آپ جھٹلانے والوں کی بات ہرگز نہ مانیے. اب آپ دیکھیے کہ اگر اس حدیث کو سامنے رکھا جائے کہ آپ نے کبھی کسی بات پہ نہ نہیں کہی تھی، اور اس کا معنی عمومی لے لیا جائے، اس کو جنرلائز کر لیا جائے کہ کبھی آپ نے نہ کی ہی نہیں تھی، تو پھر اس آیت کے اوپر عمل کیسے ہو سکتا تھا؟ یعنی اس سے مراد پھر کیا ہوا کہ کسی جائز بات میں، کسی درست بات میں آپ نے نہ نہیں کی تھی. جہاں تک غلط باتوں کا تعلق ہے، آپ سب سے بڑھ کر اس کو منع کرنے والے تھے، اس سے روکنے والے تھے. فلا تطع المکذبین، بس آپ ہرگز اطاعت نہ کریں. اور اطاعت کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کی بات کا اثر لینا، مدارات کرنا. مدارات کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی کی سننا، اس کی بات سمجھنا، پھر اس کے ساتھ ایک مفاہمت کرنا. تو یہاں کیا مراد ہے؟ آپ جھٹلانے والوں کے ساتھ کوئی مفاہمت نہیں کریں گے، ان کی کسی بات کا اثر نہیں لیں گے، ان کے دباؤ میں نہیں آئیں گے. کیوں؟ ودو، وہ چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ لو تدہنو، کاش تم سستی کرو، تم ڈھیلے پڑ جاؤ. فیدہنون، تو وہ بھی ڈھیلے ہو جائیں. تدہنو کا لفظ جو ہے، اس کا روٹ دال ہے نون ہے. ادھان کا معنی ہوتا ہے چکنا کرنا، تیل ڈالنا. تو جب کسی چیز پہ تیل ڈالا جاتا ہے تو وہ چیز ملائم ہو جاتی ہے، اور اس پر اگر کوئی چیز رکھی جائے تو اسے پھسل جاتی. اور اس سے مراد سستی، نرمی، ڈھیلا پن. کافر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے موقف میں ڈھیلے ہو جاؤ، نرمی اختیار کرو، کمپرومائز کر لو، نرم رویہ اختیار کر لو. فیدہنون، تو وہ بھی مخالفت ختم کر دیں، وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں. جبکہ نبوت کا کام اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک انسان کسی اصول پر قائم نہ ہو. اصل میں جب کوئی کام شروع ہوتا ہے اور اس کی مخالفت ہوتی ہے، تو مخالفت کرنے والے بھی ایک دن تھک جاتے ہیں. پھر بعض اوقات وہ صرف مخالفت برائے مخالفت کرتے ہیں، اپنی انا کی خاطر. ایک دفعہ جو کہ ہم نے نہ کی تھی، تو اب ہم ہاں کیسے کریں؟ اب وہ خود ہاں کرنے کی بجائے کیا چاہتے ہیں؟ کہ فریق مقابل جو ہے وہ اپنا کام چھوڑ دے، تاکہ یہ بھی اس کو چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، ان کی کوئی بات نہیں ماننا. آپ کو اپنے رویے میں لچک پیدا نہیں کرنی. وہ دباؤ ڈال کر تمہیں کچھ نرم کرنا چاہیں گے، تاکہ تم ان کی باتیں مان لو. اور اس طرح وہ کمپرومائز کرنا چاہیں گے کہ کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر یہ جھگڑا ختم کیا جائے. عموماً دنیا کے کاموں میں کیا ہوتا ہے کہ دو لوگ باہم جھگڑا کرتے ہیں، ایک ٹینشن کریٹ ہو جاتی، ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں. تو جب دیکھتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں، اور دونوں ٹھنڈے دل سے سوچتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ نرم پڑنے لگتے ہیں. کچھ یہ جھکتا ہے، کچھ وہ جھکتا ہے، اور بالآخر مفاہمت ہو جاتی. دنیاوی امور میں تو ایسا ٹھیک ہے، لیکن دین کے کاموں میں ایسا نہیں کیا جا سکتا. یعنی اگر آپ کسی کو اچھی بات بتا رہے ہیں اور اس وجہ سے آپ کی مخالفت ہو رہی، تو اب یہ نہیں کہ آپ اس سے گھبرا کے، تنگ آ کے یہ سوچیں کہ چلو ٹھیک ہے، میں یہ کام ہی ختم کر دوں، اس طرح دوسرا بھی ٹھنڈا پڑ جائے گا. چلو چھوڑو تبلیغ کا کام، ایسے ہی ہم نے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے، لوگوں کو مخالفت کرنی پڑتی ہے، تھک رہے ہیں بےچارے مخالفت کر کر کے. اچھا ہے ہم ہی کام چھوڑ دیں تاکہ وہ بھی آرام کرے. کیا یہ ہو سکتا؟ نہیں، یہ حل نہیں ہے، علاج نہیں ہے. دین کا کام اصولوں پر ہوتا ہے، کوئی دنیاوی مفادات نہیں ہوتے اس کے پیچھے. اس میں کسی قسم کی کوئی بارگیننگ نہیں ہوتی،